بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون سورة الأنفال کی آیات سورة الأنفال کی آیات ہیں آیات نمبر 21 22 اور 23 پڑھی ہیں مگر بڑی عبرت والی آیات اب تمام ہی آیات عبرت والی ہیں جس کا اثر ہو جائے اور جس کی طرف ذہن چلا جائے جس سے دل پہ اثر ہو جائے لیکن سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ان آیات میں خطاب کس کو ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں اے ایمان والوں اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا اور اس کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے سے روح گردانی مت کرو اور تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہی ہو اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں مطلب یہ ہے کہ اعتقاد سے سننے کا ثمرہ تو عمل ہے اگر تم واقعی سنتے اعتقاد سے اور کہتے ہو کہ تم نے تو سنا سمعنا و اطعنا کا حکم ہے تم کہتے ہو کہ سمعنا ہم نے سنا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے فائدے میں کہ اگر اعتقاد سے سنتا ہے کوئی تو اس کا ثمرہ کیا ہے ثمرہ تو عمل ہے تو ویسا عمل ہونے لگے اور جب عمل نہ ہوا اور بعض وجوہ سے مشابہ اسی کے ہو گیا جیسے اعتقاد کے ساتھ سنا ہی نہیں من تشبہ بقوم فہو منہم جس قوم کی تم نے شباہت اختیار کی تم انہیں میں سے تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا کیا سنا تم نے سن کے کیا تغیر کیا جب تم نے تغیر ہی نہیں کیا تم نے کوئی تبدیلی ہی نہیں کی اس کا تمہارے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تو یہی ہوا جیسے کہ تم نے سنا ہی نہیں ہمارے حضرت کہتے تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا بھی ہے میں نے تو خوب مجھے یاد ہے پڑھا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے حضرت کہتے ہیں اگر معلوم ہے تو عمل کیوں نہیں کہتے ہیں ہاں ہمیں شادی کی مسنون طریقہ معلوم ہے تو کیوں نہیں عمل کرتے سن کے ٹھکراتے سن کر ٹھکرا دیتے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سننے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون بے شک بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں بے شک بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھتے ان کو عقل نہیں اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے یہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ سن کے عمل کرنا تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دی ان میں خوبی ہی نہیں تھی وہ اگر خوبی ہوتی تو حق تعالیٰ توفیق دینے والے تو حق تعالیٰ ہیں وہی کسی کو توفیق دے دیں تو وہ سنتا ہے اور عمل کرتا ہے ہم نے خود ہی تو حق تعالیٰ تو خود ہی فرماتے ہیں کہ گمراہ کرنے والے ہم ہیں ہدایت دینے والے ہم ہیں ان میں کوئی خوبی ہوتی تو ہم اس کی توفیق ان کو دیتے اور اگر اب ان کو سنا دیں یعنی اس کی توفیق دے دیں کہ وہ سنے تو ضرور روح گردانی کریں گے, بے رخی کرتے ہوئے روح گردانی کریں گے, اس لیے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ سارا خطاب ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. اس سے ڈرو, ایسے مت بن جاؤ بے عقلوں کی طرف. تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیسا حکم ہے. ان کی باتیں جب سنو, ان کی باتیں کوئی تمہیں بتائے تو اس پہ عمل تو کرو. سن لیا اور گھر گئے اور پھر وہیں کے وہیں, کچھ نہیں, کیا تغیر کیا؟ تغیر کرو اپنے اندر, سنو تو اس پہ بڑا عمل کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں معلوم ہوتے جائیں اس کو دھن کے ساتھ کوشش کر کے عمل کرو. اسی لیے یہ کتاب علیکم بسنتی پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ ہر چیز میں سنت کا طریقہ معلوم ہو جائے. اور باقی آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے, مگر بات وہی ہے جو ابھی عرض کی کہ معلوم ہے تو پھر عمل کیوں نہیں؟ یہ معلوم ہونا کیسا ہے؟ پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک نماز کیسے پڑھی جائے گی. دیکھیے مردوں کی نماز کا تو طریقہ بتا دیا گیا ہے, لیکن عورتوں کی نماز کے لیے میں بہشتی زیور سے پڑھ دیتا ہوں کہ عورتوں کو تو اکثر پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی, اور پڑھتی بھی ہیں تو یوں ہی پڑھ جاتی ہیں. بہت کم عورتیں جو غور سے پڑھیں. دوسرے یہ کہ یہاں پہ خاص طور سے ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہمارا طریقہ مسنون طریقہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا طریقہ غلط ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک ہی طرح کی ہوگی. حالانکہ یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے کہ دونوں کی نمازیں ایک طرح سے کیسے ہو سکتی ہیں. اور کتنی دلائل بحث زیور میں ہی دیے ہوئے ہیں جس میں عورت کی نماز کے الگ ہونے کے بارے میں ہے, اور علماء نے بعض نے کتابیں بھی لکھی ہیں. مفتی عبد الرؤف صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے, خاص طور سے اس میں احادیث سے عورتوں کی نماز کے الگ طریقے ہونے کی دلائل دیے ہیں. بحث زیور میں یہ دیا ہوا ہے کہ عورت کی نماز کے لیے کہ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے, اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائے. دیکھیے مرد کے لیے کان کی لو تک, لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے, پھر سینے پر ہاتھ رکھے یعنی باندھ لے, اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے. وہ مردوں کے لیے الگ حکم ہے کہ اس کو پکڑو دونوں انگلیوں سے, ان کو صرف رکھنے کا حکم ہے. اور یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, پھر اعوذ باللہ پڑھے, پھر بسم اللہ پڑھے, پھر الحمد آخر تک پڑھے, اور پھر آمین کہے, پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے, پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاوے, اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کہیں, اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں, اور مرد جو ہیں وہ کشادہ کر کے رکھیں گھٹنوں پر, اور عورتیں دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہیں, اور پورے جھکیں بھی نہیں, وہ تھوڑا سا جھکیں گی, اور پیر کے تخنے عورتیں بالکل ملا دیں, اور مرد جو ہے چار انگل کا فاصلہ رکھیں. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سر کو اٹھا لے. جب خوب سیدھی کھڑی ہو جاوے تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جاوے, اور زمین پر پہلے گھٹنے رکھے, پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے, اور انگلیاں خوب ملا لے ہوئے, پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھے, اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے, اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے, مگر پاؤں عورتوں کے کھڑے نہ ہوں بلکہ داہنی طرف کو نکال دے سجدے میں. عورتوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے حکم ہے. اور عورتیں خوب جانتی ہیں, اصل میں نماز تو دیکھ کر سیکھنے کی چیزیں جو کہتے ہیں, جو نماز جو جانتی ہیں صحیح ان کے پوچھ ان کو دیکھ لیں عورتیں, اور ان کے جیسا کریں, اور خوب سمٹ کر اور وہ دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بائیں دونوں پہلوؤں سے ملا دے رہے. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ کھول دیں اور اٹھا ہوا ہو ران ہو حتیٰ کہ وہ جگہ ہو, تو فرق ہے دونوں میں. سجدے میں کم سے کم تین دفعہ سبحان ربی العالیٰ کہے, پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جاوے, اور جب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کے کرے اور پھر سبحان ربی العالیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں کے طریقوں میں فرق ہے, اس کو سمجھ لیا جائے. باقی عورتوں کے لیے بحث زیور اور مردوں کے لیے بھی بہترین کتاب ہے, اس میں سے دیکھ دیکھ کر سنت کے مطابق نماز کا طریقہ. یہاں فقہ بیان نہیں ہو رہی ہے, فقہی مسائل الگ ہیں کہ جیسے کو مجبوری ہو وہ کیا کرے, تو مجبوری میں بحث زیور میں مسائل دیے ہوئے ہیں, اور علماء سے پوچھا جائے کہ میں اس طرح سے سنت پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں تو کہاں تک اجازت ہے. اب نماز کی سنتوں میں جو باقی رہ گئی وہ عرض کرتا ہوں. علیکم بسنتی سے اب یہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدہ سے اٹھ کر اس طرح بیٹھنا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاوے, اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھے, بائیں پاؤں کو تو بچھا دیا جائے, اور داہنا پیر, اور جس کو اس کی مس نہ ہو, بچپن سے مس نہیں ہوگی تو مشکل ہوگی, تو جو بھی جتنی بھی گنجائش ہو وہ کر لے, دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہے, مڑ جائیں انگلیاں, یہ نہیں کہ بس یوں بلکہ انگلیاں مڑ جائیں جو پیر کھڑا ہے بیٹھنے کی حالت میں, اس کو جلسہ کہتے ہیں. اور ہاتھ کی انگلیوں کو بغیر قصدن ملائے قبلہ رخ رکھے, اور انگلیاں اس طرح رکھے کہ ہتھیلیاں ران پر رہیں انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک, اس کو جلسہ کہتے ہیں. اب جلسے میں بیٹھ گئے, پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدہ میں جانا. اب جب اٹھے تو پہلے پیشانی اٹھائے اور ناک, اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر قدم کے پنجوں پر زور دے کر بغیر بیٹھے اور ٹیک لگائے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, جو صحت مند ہے. ہم جو لوگ گھٹنوں وغیرہ کے درد میں ہیں وہ تو نہیں کر سکتے. اور اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے, یہ نہیں کہ جب پہنچ گیا, یہ آج کل یہاں پہ تو بہت رواج ہے کہ سجدے میں پہنچ کر کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ غلط ہے. یا کھڑے ہو گئے اب لاؤڈ اسپیکر کے سامنے آ کر ہی بولیں گے اللہ اکبر, یہ غلط ہے. وہ کہتا ہوا کھڑا ہو, جس وقت حرکت ہو رہی ہے اس وقت تکبیر کہے. اب دوسری رکعت شروع ہوئی, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے, اب اعوذ باللہ نہ پڑھے, پہلی بار میں پڑھ لیا تھا, دوسری بار میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت چھوٹی تین آیات کی تلاوت کرے, چھوٹی یا بڑی جیسے جتنا وقت ہو, جو مسنون ہے, اس میں بھی مسنون ہے, یہ عرض کروں گا بعد. سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منفرد کے لیے اور سری نماز میں امام اور منفرد کے لیے مستحسن ہے. یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے مطابق جیسے پہلے بتائی گئی ویسے مکمل کر. دوسری رکعت میں دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے قعدے میں بیٹھے, اور جس طرح جلسے میں تحریر کیا گیا اسی مسنون طریقے سے قعدے میں بیٹھے. تو اب جلسہ اور قعدہ دو چیزیں ہو گئیں. جلسہ وہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے, اور قعدہ وہ ہے جو دو رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے. اور اب وہ پڑھے گا التحیات. جب التحیات پڑھے تو جب اشہد اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی سے اشارہ کرے اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے, کیا کہتے ہیں اس انگلی کو, بیچ والی انگلی, اور اس کے برابر والی انگلی, دونوں کو ہتھیلی پر موڑ کر ملا لے. یوں یہ ہو گیا, بیچ والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے, اور کلمے کی انگلی کو لفظ لام پر کھڑا کرے. یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں تقریبا, یہاں پہ طرح طرح کے رواج ہیں, اس سے آپ متاثر نہ ہوں. یہ طریقہ بالکل صحیح اور سنت کے مطابق ہے, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جو بالکل سنت سے ہے اور بالکل مستند ہے, سنت سے ہٹتے نہیں تھے. یہ ہے طریقہ, یعنی جب آپ یوں بیٹھے ہیں تو یوں کیا, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ یوں تو کر لیا لیکن ہاتھ اسی شکل میں رہے گا, کیونکہ یہ بلا ضرورت حرکت نماز میں نہیں صحیح, ہاتھ کو ویسے ہی رہنے دیں, اور دائیں ہاتھ کو آخر تک اسی طرح بندھا ہوا رہنے دیں. التحیات ختم ہوتے ہی اور نفلوں اور سنتوں اور غیر موقع کے علاوہ باقی فرض و واجب اور سنت موقع میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, کہ فوراً کھڑا ہونا واجب ہے. اگر کسی نے مثلاً اب دیر کر دی یا تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا, تو چونکہ فوراً کھڑا ہونا واجب تھا اور واجب کے خلاف ہوا تو اب سجدہ صحب ہو گیا. اور نفل نمازوں میں یہ حکم نہیں, فرض نمازوں میں اور سنت موقع میں یہ حکم ہے کہ قعدہ جب ہو یعنی دو رکعت کے بعد جب بیٹھے گا تو التحیات پڑھے گا تو فوراً التحیات پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو, تاخیر نہ کرے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سنت ہے, اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانی چاہیے بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر رکوع میں چلا جائے. اور فرضوں کے علاوہ باقی نفل سنت موقع ہوں یا غیر موقع یا وتر کی نماز, سب میں تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے. اور عورت جب التحیات میں بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں جانب کو نکال دے اور بائیں طرف زمین, بائیں طرف کو زمین پر رکھ کر اس پہ ٹیکرا کر بیٹھے. اور آخری قعدے میں التحیات پڑھتے ہوئے جس طرح اوپر مذکور ہوا اشارہ کریں انگلی سے اشہدو کر کے, اور التحیات کے بعد دونوں درود شریف پڑھیں, اور کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھ کر. دونوں درود شریف سے مراد ہے کیا مراد ہے, دو حصے ہیں درود شریف کے, دو حصے. اور اس کے بعد کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھیں اور پڑھ کر سلام پھیرتے, اور دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت چہرے کا موڑنا سنت ہے, سلام پھیرتے وقت دونوں جانب یہ نیت کریں کہ میں اس طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں کو سلام کرنا چاہوں. یہاں بھول سے یہ ہے وہ بات جو یاد رکھنے کی, یہ نیت کرو کہ میں ان مقتدیوں کو اور فرشتوں کو سلام کروں. اس میں کمی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. اور امام جس طرف ہو اس طرف کی نیت میں امام کو بھی شامل, اور مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں, دیر نہ کریں. یہ جو پہلے امام دونوں سلام پھیرے, جب دونوں سلام امام نے پھیر دیے تو امام تو نماز سے باہر ہو چکا, اب تم اقتدا کس کی کر رہے ہو؟ اقتدا ہی ختم ہو گئی کہ وہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے. ہاں امام سے پہلے نہ ہو جاؤ. اب کبھی کبھی کسی کی رکعت چھوٹ جاتی, تو جس کی رکعت چھوٹ جائے ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق. جب امام سلام پھیر لے تو مسبوق کا امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے تک انتظار کرنا سنت. اور امام جب بائیں طرف سلام پھیر دے تب مسبوق اپنی رہی ہوئی رکعت اٹھ کر پوری کرے. اب نماز سے فارغ ہو گیا, اب اس کے بعد کی سنتیں کیا ہیں؟ نماز فرض کا سلام پھیرنے کے بعد, فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ اور استغفر اللہ تین مرتبہ اور تیسری مرتبہ ذرا آواز سے کھینچ کر پڑھنا مستحب ہے. ایک بار کہیں اللہ اکبر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایک تیسری بار تھوڑا آواز کو کھینچنا ہے. فجر اور عصر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول ہونا سنت ہے. پانچوں وقتوں میں نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے برابر دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. پانچوں وقت کا یہ. اور نماز فجر سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہنا. اور ذکر الہی کی حقیقت اللہ کی یاد ہے, اور زبان سے ذکر کرنا اس کی صورت ہے. اب اس کے بعد اس کتاب میں صبح سے شام, صبح و شام کے ذکر جو احادیث سے ثابت ہے, موقعوں پہ پڑھیں, بہت ہی برکت والے ہیں. کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, ایک مرتبہ آیت الکرسی, ایک مرتبہ یہ کلام پاک کی آیات, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط, لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, ان الدین عند اللہ الاسلام, وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فان اللہ سریع الحساب. اس کے بعد یہ بھی پڑھنا سنت ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اس کے بعد تین بار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اس کے بعد هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہاں تک پڑھ لیں, اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیں, اور اس کے بعد سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لیں, اور ایک مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ سات بار یہ اور پھر ایک بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا سنت ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, یہ پڑھ لیں. اور تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کو جو پڑھ لے گا صبح و شام تو اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتا. پھر تین مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار. یہ جب میں نے پہلی بار پڑھا, پہلی بار کا اثر ہی عجیب تھا سید الاستغفار پڑھنے, وہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی, یا اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں, لا الہ الا انت, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, خلقتنی, آپ نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک, میں آپ کا بندہ ہوں, وانا علی عہدک, اور میں آپ کے عہد پر ہوں, ووعدک, اور وعدے پہ ہوں, ما استطعت, جتنی میری استطاعت ہے, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. اب یہاں یہ دعویٰ نہیں, اچھی طرح سمجھ لیجیے, ہم مانو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ کیا تو سب گل جائے گا, یہ دعا ہے. کہ یا اللہ ایسا کر دی کہ میں آپ کے وعدے پر رہوں، آپ کے عہد پر رہوں. یہ مطلب ہے، یہ دعا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. اسی طرح سے جو وہ ہے قنوت کی دعا ہے عشاء کے بعد، اس میں نخلع ونترک من یفجرک، دعویٰ معلوم ہوتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بزرگوں سے سننے سے ہوتا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ ایسا کر دی کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم نخلع ونترک من یفجرک، فجار ہمارا تعلق ہو جائے. دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ تو ختم، دعویٰ تو دعا کو ختم کر دے گا. اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. لیکن اپنے ہی کیے کے شر سے پناہ مانگی، کاش یہ ہماری گھٹی میں پڑ جائے کہ ہم اپنے کیے کے شر سے پناہ مانگیں. دوسروں کے شر سے پناہ مانگنے کی عادت ہے، کیونکہ کچھ اپنے شر سے تو اپنا شر کتنا تم نے پھیلایا ہے اندازہ نہیں. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت رسول نے وہ دعا تعلیم فرمائی ہے، روز یہ کہو کہ یا اللہ میں سخت گنہ گار ہوں، خبیث ہوں. فرمایا، تعلیم فرمائی، اپنے شر سے تو پناہ مانگو. اسی لیے سید الاستغفار ہے. سکھانے والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسے سید الاستغفار، جو اس دعا کو مانگتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھے اور شام سے پہلے موت آ جائے تو وہ جنتی ہوگا، اسی طرح شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے موت آ جائے تو جنتی ہوگا. لیکن صحیح سمجھ کے پڑھے. کیا ہے یہ؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں نے جو برائیاں کی ہیں، جو نے اعمال کیے ہیں، یا اللہ ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ میں اپنے اوپر آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. یہ ہے سید الاستغفار. وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا اقرار، یا اللہ میں اپنے اوپر آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. وابوء بذنبی فاغفر لی، بس مجھے معاف کر، میں تو اقرار ہی مجرم ہوں. حضرت ڈاکٹر بھائی عارف رحمۃ اللہ علیہ، اب اتنی بڑی دعا تو لوگ سیکھتے نہیں تھے، اس عنوان سے کہتے تھے. کتنی بار کہتے تھے، یوں کہو کہ یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں، یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں. اسی کا ترجمہ ہے سلیس الفاظ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو برکت ہے، جو عجیب معاملہ ہے اس کے ساتھ، وہ بیان سے باہر ہے. وابوء بذنبی فاغفر لی، یا اللہ بس معاف کر دیجیے. فإنه لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ حق تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، ہمیں احساس کہاں کہاں غصہ کیا، کہاں کہاں حسد کی، اٹھتے بیٹھتے کتنی غیبتیں کی، ڈالی بھی ہیں، فلاں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی چیز سے باز آتے ہیں، غصہ حسد کرتے ہیں، حب جاہ بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر. کم سے کم اس استغفار کو پڑھ لیا جائے صبح اور شام. اس کے بعد کہے سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار، جو سات بار کہے گا اس کے بارے میں بھی بشارت ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، بشرط کہ معنی سمجھ کے اور واقعی کہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. ہوگا یہ، ہوگا کیا؟ فاسق بھی کہے اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. وجہ یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، گناہ ہی چھوٹ جاتے ہیں. اور پھر آخر میں ایک دعا ہے جو شکر کی ہے، اس سے شکر ادا ہو جاتا ہے. وہ ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر. اور اگر شام کو یہ دعا پڑھے تو یوں کہے وما اللہم ما امسا، اور صبح کو دعا پڑھے تو یوں کہے اللہم ما اصبح، یا اللہ یہ جو صبح ہوئی ہے میرے اوپر جو نعمتیں آپ کی ہیں، یا کسی اور پر آپ نے کوئی نعمت دی ہے کسی کو اپنی مخلوق میں سے، تو وہ آپ کی طرف سے ہے. فمن کا، جو کہ آپ ہیں، واحد ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں. فلک الحمد و لک الشکر، بس تو پھر آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں اور آپ ہی کے لیے شکر ہے. بس یہ نفی کر دیتی ہے کہ انسان کوئی اپنی تعریف چاہے. فلک الحمد، جب اللہ کے لیے تعریف ہے تو انسان اپنی تعریف کیوں کرانا چاہتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے ہمارے گناہوں کا، اپنی برائی سن کے غصہ آنا اور تعریف سن کے خوش ہونا. تو تعریف تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جب کسی کی تعریف کوئی کرے تو اس کو فوراً برا ماننا چاہیے اور کہنا چاہیے
کہ تعریف تو اللہ کے لیے ہوتی ہے, میرے لیے کیسے, یہ ہونا چاہیے. تو یہ دعا پڑھ لیں, یہ دعا سے بندہ شکر گزار بندوں میں لکھ لیا جاتا. اور ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں,
یہ مجھے صحیح پڑھنا نہیں آتا, میں آپ کو شیخ الزیفی کی آواز سنواتا ہوں. یہ دعا پڑھ لیں, اس سے تمام اوراد کی کمی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ تو اوراد ہیں جو صبح اور شام کے خاص ہیں. اب اشراق کی نماز تک ذکر الہی مشغول رہے, اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ فرض نماز پڑھے وہیں بیٹھا رہے, اور اوسط درجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائے, اور ادنا درجہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے لیکن ذکر الہی برابر زبان سے ادا کرتا رہے, اور جب آفتاب نکلنے کے بعد اس میں چمک آ جائے, تقریباً آفتاب نکلنے کے 15-20 منٹ بعد, تو 2 رکعت نفل پڑھے, تو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کو اشراق یہ تو حق, اسی لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ حق تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے, جہاں ہو تم وہاں موجود. ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے اسی پر کہہ بیٹھے تھے, وہاں کے ان کو ختم اس زمانے میں جو بھی تھے وہاں کے امیر وغیرہ, انہوں نے بارے میں کسی نے کہا کہ حضرت وہ آپ کو باہر ناراض ہو گئے آپ سے, حضرت نے کہا کہ ناراض ہو گئے تو کیا کرے گا, میرا مجھے نکال دے گا زیادہ مکہ سے. فرمایا میں جہاں ہوں گا مکہ مدینہ میرے ساتھ ہوگا. یہی ہے, مکہ مدینہ تو ساتھ ہوگا آپ کے, لیکن آپ بنے اللہ کے. اور یہ کہ بعض اہل اللہ کا حال ہوتا ہے, بعض اہل اللہ الہام کے طریقے سے, بعض اہل اللہ اپنے خاص منصب کی وجہ سے بار بار عمرے کرتے ہیں, بار بار حج کرتے ہیں, ان پہ اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا عمل تو سنت پہ ہونا چاہیے, اپنے کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ. ہلکان کریں گے اور بجائے آپ بتائیے طواف کرنے جائیں گناہ کماتے ہیں کہ ثواب, سچ بتائیے خوب گناہ کما کے آتے ہیں, الا یہ کہ بہت احتیاط کریں, ورنہ تو گناہ ہی گناہ ہے, ٹکر ہے, فنا ہے, محرم نہ محرم, اور کچھ غصہ بھی کر بیٹھیں گے. جب تک تربیت نہیں ہوئی, تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے, کسی کو کچھ حقیر تو سمجھتے ہی ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے. مجھے حضرت خاص طور سے تنبیہ فرمائی تھی حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صاحب, میں نے کہا حضرت مواز شریف پہ اس زمانے میں تو خیر اتنا ہجوم بھی نہیں ہوتا تھا, حضرت مواز شریف پہ ایسے ہو جاتا یوں ہو گئی بات, ٹکر تھی سامنے. حضرت نے کہا تو میں نے یہ بھی کہا کہ وہ حضرت وہاں سے تو میں فوراً ہٹ جاتا ہوں, کیونکہ السلام علیکم یوہن نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کے ہٹ جاتا ہوں, تو ہجوم ہوتا ہے. حضرت نے کہا ہاں فوراً ہٹ جایا کرو, کیوں کہ اگر کسی نے وہاں پہ تم کو ٹکر مار دی اور تم کو غصہ آیا تو حقارت آئے گی اس کی, تو اتنا شدید معاملہ ہو جائے گا وہاں پہ. مواز شریف پہ یہ حرکت, اسے خانہ کعبہ کے سامنے یہ حرکت, خانہ کعبہ اور یہ نامحرم پہ نظر پڑنا بہت شدید بات ہے, اس کی احتیاط نہ کرنا. ابھی میں طواف, ابھی میں نے حضرت قصہ ہی لکھا, حضرت اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت میں ابھی طواف کرنے گیا تو میں نے سوچا میں اکیلا تھا, ادھر خیال آیا کہ بھائی نظروں کو تو روکنا بہت ضروری ہے, نظر کو تو نیچے رکھنا چاہیے. تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں طواف, دل میں یہ خیال آیا کہ میاں نہ مرد کو دیکھو نہ عورت کو, دونوں کو جب نہیں دیکھو گے تب کام بنے گا. تو میں بالکل نگاہ نیچی کر کے پورا طواف کرنے کی کوشش کی, اللہ کا شکر ہے توفیق ہوئی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ حجر اسود کب آیا نکل گیا, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا, کیونکہ آپ اوپر تو دیکھ ہی نہیں رہے, آپ کو لائٹ کا پتہ نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, تو مستحب ہے. تھوڑی دیر میں مقام ابراہیم آ ہی جاتا ہے, اسے پتہ ہی چل گیا کہ ہاں آپ چکر کتنے ہو گئے. مستحب کو چھوڑ دیں لیکن نظر کو بالکل نیچے رکھیں, اور یہ سوچتے رہیں طواف کے دوران کہ خانہ کعبہ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات میرے دل میں آ رہی, اور یہ سوچیں کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں بس, اور نظر نیچی ہو, کسی کو نہ دیکھے. طواف کے دوران کسی پہ اعتراض پیدا ہونا دل میں یا کرنا قصداً اس کو سوچنا, یہ بہت شدید بات ہے, آپ نہیں سمجھتے, لیکن ابھی آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا میں کیسے سمجھاؤں, میں خود اس سے گزر کے بتا رہا ہوں. اعتراض کبر ہے, اعتراض کبر ہے, پتا نہیں ہمیں ہمارا اعتراض کبر, متکبر ہے, کیا پتا کون شخص اللہ میں آ کے ہاں کیا انجام ہونے والا ہے, تم کون اعتراض کر کیا عادت ڈالی ہے. ہمارے حضرت مجھے بار بار تنبیہ فرماتے تھے کہ دیکھو حرم شریف میں جو شخص آتا ہے وہ اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے, ضیوف الرحمان ہوتے ہیں. جو شخص بھی عمرے یا حج کو آتا ہے کہ اگر اہل مکہ کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں تو اہل مکہ ان کے جانوروں کے کھروں کو بوسا دیں, کھر کہتے ہیں جانوروں کے پیر ہوتے ہیں, سمجھے آپ. یہ ہے اللہ کے مہمان ہیں. جب حق تعالیٰ نے اس کو اپنا مہمان فرما دیا تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں. سمجھے حضرت نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو تمہارا کوئی مہمان آ جائے یا کوئی رئیس کا کوئی مہمان ہو, وہ کچھ بھی کرے, کسی کی مجال ہو سکتی کہ اس کے اوپر اعتراض کرے, اس کو ٹوکے, ہو سکتی. اسی طرح سے جب حضور اکرم جب مدینہ منورہ کوئی جاتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے, خبردار ان کو حقارت کی نظر ڈالنا, ان پہ اعتراض کرنا یہ اچھی بات نہیں. ہاں گناہ کو برا سمجھو لیکن کسی کی طرف نظر نہ کرو, کون گناہ کر رہا ہے, اپنی آنکھیں نیچی کر لو, بس یہی وقت ہے. وہ جو طواف ہے جو کہ بالکل نگاہ نیچی کر کے ہوا, میں نے کسی کو نہیں دیکھا, اب آوازیں آ رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے, وہ کچھ بھی ہو, اللہ کا شکر ہے یہاں سے وہاں تک کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میں نے حضرت کو لکھا کہ طواف تو وہی ہے, طواف کے دوران کسی کو اعتراض پیدا نہ ہو. اگر طواف میں تم کو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو, تم کو کیا مطلب. شیعہ ہی صحیح, شیعہ ہے تو کیا ہوا, کیا ہوا, کیا پتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا پتا کوئی چیز ہو اس میں ایمان والی, آپ کو کیا پتا. ہر شیعہ کافر تو نہیں ہو سکتا, اور کیا پتا وہ بعد میں بدل جائے, کچھ ہو جائے, کیا پتا مرتے وقت اس کو تھوڑا سا مشقت کی وجہ سے کلمہ صحیح, کیا پتا. آپ کو کچھ پتا نہیں ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا. مجھے حضرت نے خاص طور سے تاکید فرمائی, شیعہ کو بھی حقیر نہیں سمجھ, تمہارا انجام کیا ہوگا تمہیں پتا ہے, پھر تم اس کو حقیر کر سکتے. دیکھیے یہ ہے دین, دین یہ نہیں ہے ہم سمجھے بیٹھے, ہم بہت غلط سمجھے بیٹھے. نعرے بازی, اس کو کافر, اس کو فنا, اس کو مار دو, ختم کر دو, تشدد کرو, یہ دین ہے, دین نہیں. تو ذکر اللہ میں مشغول رہے, اشراق کے وقت چار رکعت نفل پڑھے تو اس کی کھال کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے, چار اگر پڑھ لے تو کی بچائے. اور جب مسجد سے باہر آنے لگے تو اول بایاں پاؤں باہر نکال کر بائیں جوتے پر رکھ کر پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے, پھر بائیں پاؤں میں پہنے, اور یہ پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. اب یہ ہو گیا, اب اس کے بعد وقت آیا ہے صبح کے ناشتے کا. تم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عافیت کے ساتھ صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے, یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.